کرتے وہ کہتے تم یہ کرتے ہو فلاں کرتے ہو, پھر آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ نے جو اپنے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے, یہ اس کے الفاظ تھے کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے, اللہ کے پاس اب کچھ بھی ہے. یہ اس میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, مجھے اس نے کہا, تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دوں. میرے ساتھ ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا, حالانکہ حفظ کا ایک شاگرد تھا, وہ کتابیں گرم ہی پڑھا ہوا تھا, اس نے جواب دیا. وہ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ تمام اختیارات اللہ نے اپنے پیاروں کو دے دیے, تو جو اب تمہارے پیر آ رہے ہیں ان کے اختیارات کہاں سے ملیں گے؟ اختیارات پہلے ختم ہو گئے, اختیارات پہلے کے دے دیے, پہلے پیر ہو گئے, بزرگ ہو گئے ہیں, کہ اب بزرگ پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے, ان کے پاس میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. اچھا میں نے پوچھا اچھا یہ تم نے عقیدہ کہاں سے سنا ہے؟ تو کہتا کہ تمام اختیارات اللہ نے اپنے پیاروں کو دے دیے. کہتا میں نے ایک قوالی بھی سنا تھا, ایک قوالی میں سنا, وہاں یہ عقیدہ بیان کیا. اب یہ کوئی دیکھو کہ یہ ہماری امت کا حال, ہماری قوم کا حال, کہ قوالی میں سنا کہ اللہ نے اپنے تمام اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے, اور یہ ایک جاہل علم کی اتنی ہے, ایک پڑھے لکھے طبقے بھی اپنے آپ کے سب علم کا لگاتے ہیں, ان کا بھی ہے. مسلم بال کہتے ہیں خدا کے پنگے سیاح بہادر کے کیا ہیں, جو لینا ہے لے لے گے محمد سے, یہ ان کے شعر بنی ہے کہ خدا کے پلے سیاح بہادر کے کیا ہے, جو لینا ہے لے لے گے محمد سے. اب ایسے ایسے عقیدے جو باغ غلط قسم کے لوگوں کے, یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے بچائے, اور کتاب سنت کے مطابق بھی عقیدہ اسے کو اپنانے کی توفیق عطا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر حلول کر جاتا ہے, ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے, کوئی جانور ہے, پرندہ ہے, درندہ ہے, شجر ہے, حجر ہے, اس کے اندر اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, اللہ کی ذات نہیں ہر جگہ. جو یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اس کا مطلب کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی قدرت اور اختیار کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, ورنہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. تو ہر جگہ اللہ کی ذات نہیں, نہ ہر ایک اندر اللہ تعالیٰ کی ذات حضور کرتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہے کہ وہ ایک جانور میں بھی آ گئی, پرندے میں بھی آ گئی؟ اسے اللہ کتنے ہو گئے, ہزاروں پرندے ہیں, ہزاروں انسان ہیں, ہزاروں درندے ہیں, تو ہر ایک اندر ایک اللہ آ گیا. اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ ہر ایک اندر آ جاتا ہے تو یہ غلط ہے. اللہ کی ذات عرش پر ہے, اور اللہ کی ذات کو اس دنیا کے اندر رہ کر کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. حتیٰ کہ حتیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو حتیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے سوال کرنے والے تیرے سوال کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. تو تم نے ایسا سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی کون دیکھ سکتا ہے اس دنیا میں. تو صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو وہ اور آنکھیں دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہو سکے, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو التجا کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے تم منگولی سی تو پہاڑ پر جب تجلی پڑے گا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے. تو اس لیے دنیا کی آنکھ میں, دنیا کی آنکھ کے ساتھ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا, اور یہ آخرت میں ہوگا. تو یہاں جو ہر ایک کہے کہ میں نے بھی کیا فلاں نے بھی کیا, یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, ہاں آخرت میں ہوگا, نیک مومنوں کو ہوگا. دنیا میں کوئی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی, اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر جگہ حلول کرتی ہے, ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ آ گئے. اور کوئی کہے کہ کبھی فلاں اللہ فلاں شکل بن گیا, کبھی فلاں شکل بن گیا, نعوذ باللہ. یہ حضور والا عقیدہ رکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کتے میں بھی اللہ ہے, بلے میں بھی اللہ ہے, فلاں جانوروں میں بھی اللہ. کتنا باطل عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جانور کا اندر, حرام جانور ہے, برے جانور کے اندر بھی اللہ. اس لیے یہ عقیدہ درست نہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر اللہ, اللہ کی بات عرش پر ہے. ہاں اللہ اپنی علم قدرت اختیار کے اعتبار سے ہر جگہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال بھائی صاحب کا یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کو بخشنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان لیس للانسان الا ما سعى, ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے خود محنت اور کوشش کی. تو اس آیت کے تحت کیا انسان کو اپنی محنت اور کوشش کا ثواب اجر و ثواب ملتا ہے؟ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن آدم ان کا تعامل الا من ثلاث,
جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام عمل جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین کے، والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے، صدقہ جاریہ، تم صدقہ جاریہ، اور علم ینتفع بہ، اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ انسان فوت ہو جائے اس کے تمام عمل منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے، سوائے تین عملوں کے، نیک اولاد اور صدقہ جاریہ جو خود کرتے جائے، اور تیسرا علم جو پڑھ کر پڑھا کر کتاب لکھی ہے اس کا اشاعت کی جن علمی کی چھوڑ گیا ہے، ان تین کے علاوہ باقی تمام جو منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے تحت بھی کہ یہ قرآن کو پڑھنا اور اس کا ثواب بخشنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ، کئی صحابیات اور آپ کے قریبی سے قریبی رشتے دار کئی فوت ہوئے، کئی شہید ہوئے، لیکن کسی ایک کے لیے بھی آپ نے یہ قرآن خوانی نہیں کی۔ تو قرآن پڑھ کر اس کا ثواب بخشنا یہ حنفی مذہب کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔ حنفی مذہب یہ ہے کہ یہ نیابت، یعنی ان عبادات کی نیابت کی جاتی ہے، ان کا ثواب بخشا جا سکتا ہے جو ان کا تعلق مال سے ہے، بدنی عبادات جو ہے اس کو ان کی نیابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حنفی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی ہے کہ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، مثلا نماز، سب کا نماز ہے، نوافل وغیرہ ہے، تو ان کا ثواب جو ہے بخشنا، کسی کو ہبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس کا تعلق مال سے ہے، یا وہ عبادت جس کا تعلق مال اور بدن دونوں سے ہے، اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، جیسے حج ہے، حج کے اندر بدن بھی ہے اور مال بھی ہے، اس لیے مالی عبادات کا ثواب بخشنا اور پہنچانا یہ ثابت ہے، اور بدنی عبادات اور اسی طرح قرآن خوانی اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو عام طریقہ بنا ہوا ہے کہ فوت ہو گیا، ہر کے گھر میں ایک پارا تقسیم کرتے ہوتے ہیں، وہ اکٹھا کرتے ہیں، ہاں جی اس مرغے کو پانچ قرآن بخش دو، اس کو پندرہ بخش دو، اس کو بیس بخش دو، یہ ایک ایسی روٹین بنی ہوئی ہے یہ ایک قرآن بخشنے کی۔ اور اس سورہ فاتحہ والا آپ نے پوچھا کہ جس کے اس کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے فاتحہ بخشے، فاتحہ کریں، فاتحہ کریں، تو یہ خود ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے تو آدھے گھنٹے کے مقدمے میرے خیال 20 بار آپ کی دعا کرنی پڑے گی، جتنے آ رہے ہیں اتنے، اور دعا بھی ان کی کیا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں اور آدمی پر پھیرتے جاتے ہیں، اور لوگ وہ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ وضو کیا نہ کبھی استنجا کیا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور اندر 10 کلو کا بھکا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی چونگ رہی ہیں اور دعا بھی کر رہی ہیں، یہ کون سا دعا کا طریقہ، بھکا پڑا درمیان کا جو پوری دنیا کی غلط باتیں ہو رہی ہیں اور اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اور دعا کا طریقہ کہ باوضو ہو کے طریقے سے درود شریف پڑھیں، سنجیدگی اور متانت سے دعا کریں، لیکن یہ کہ جتنے آ رہے اتنی بار دعا، جتنے آ رہے اتنی بار دعا، تو مسلم طریقہ یہ ہے کہ قبر پر جا کر دعا کی آپ نے، اس لیے فوت شدہ جو ہے اس کی قبر پر جائیں وہاں دعا کریں، تو یہ وہاں بیٹھے 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 منٹ منٹ بعد جائے وہ کرتے رہنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی سنجیدگی ہوتی ہے، نہ کوئی دعا ہوتی ہے، صرف ایک رسم ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے، ہاں اولاد جو ہے، اولاد کے ہر نیکی میں اس کے والدین شریک ہیں، اولاد جو بھی نیکی کرے والدین کو ثواب پہنچانے کی نیت ہو یا نہ ہو، بشرط یہ کہ والدین ان کو صحیح راستے پر چلا کر گئے ہوں، تو والدین اولاد کی ہر نیکی، وہ قرآن کی تلاوت کریں، وہ نماز پڑھیں، وہ صدقہ خراب کریں، وہ جو بھی کریں، اس کے اندر والدین کو حصہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاری ہے، صدقہ کیا ہے انسان نے، تو اس کے جب تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسے وہ نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح علم ہے، وہ اپنے طلائع شدید میں تیار کر کے گیا ہے، کوئی کتاب لے کر گیا ہے، کوئی اور دینی مدرسہ قائم کر کے گیا ہے، تو جب تک اس سلسلہ جاری ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جس میں انسان کا اپنا دخل ہے کسی نہ کسی طرح کا، اب اولاد یہ انسان کا اپنا کسب ہے، اپنی محنت ہے، اس لیے اس کا ثواب پہنچے گا۔ صدقہ جاری انسان کا اپنا کسب ہے، اپنی محنت ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ علم پڑھنا پڑھانا یہ بھی انسان کا، جس میں انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے اس کا ادھورے ثواب ملتا رہتا ہے، جس میں انسان کی محنت ہے ہی نہیں، تو یہ ایسے رواج بنے ہوئے کہ قرآن بخش تو اس کا صحابہ کرام سے، حتیٰ کہ ائمہ کرام سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ائمہ اربع سے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، باقی ائمہ کرام سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ بعد کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور حنفی عجیب بات ہے، یہ جو حنفی مذہب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، لیکن جب معاشرتی جو مذہب ہے وہ دیکھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی واضح حنفی مذہب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں کہ قرآن خانی جو ہے یہ قرآن پڑھ کر بچہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور بے شمار حنفی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ہیں. دوسرا سوال نماز کے بارے میں, تو قضاء نماز جو ہے, تو قضاء نماز جو ہے اصل میں صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا زور کی نماز رہ گئی تو اس کو اثر کے ساتھ پڑھیں, یعنی زور اور اثر کو اور مغرب عشاء کو. لیکن ہمارے ہاں عام جو سستیاں پڑی ہوئی ہیں تین تین چار چار نمازیں کٹھی کر لیتے ہیں, اگر بالفرض مجبوری کی صورت میں تو دو تین چار نمازیں رہ جائیں, جس طرح کہ آپ کی جنگ خندق کے موقع پر تین چار نمازیں چار پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں, تو آپ نے اسی ترتیب سے پہلے زور کی پھر عصر کی پھر مغرب کی عشاء کی نماز ادا کی تھی, یعنی نمازیں زیادہ رہ گئی تو ترتیب یہی رہے گی. باقی نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے, اصل چیز جو ہے وہ تو فرائض ہیں. اگر ایک آدمی وہ زور کے صرف چار فرض پڑھ لیتا تو فرض اس سے ثابت ہو گیا. آگے پیچھے جو ہم سنت جس کو پڑھتے ہیں حقیقت میں وہ بھی نفلی ہیں, چیزیں دو ہیں, ایک فرض ہے اور ایک سنت, ایک فرض اور ایک نفل. تو دو نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی, اس کا نام سنت بن گیا. تو سنتیں جو ہیں وہ بھی نفل ہی ہیں, تو اس لیے ان سنتیں جو موقعہ جن کو ہم کہتے ہیں موقعہ کا مطلب وہ نوافل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باقاعدگی سے اور دوام کے ساتھ ادا کی ہیں ان کو سنت موقعہ کہا گیا. تو سنتیں جتنے بھی ہیں یہ بھی اصل میں نفل ہی ہیں. تو فرض وہ ہیں تو صبح کے دو یہ فرض ہیں, زور کے چار, عصر کے چار, مغرب کے تین اور عشاء کے چار, یہ فرض ان کا پڑھنا لازمی ہے. جو ان کو چھوڑے گا وہ مجرم ہوگا. باقی جو آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں وہ سنت موقعہ ہو غیر موقعہ ہو, وہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو مجرم نہیں ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی چھٹی ہے وہ ہم چھوڑ دیں. حدیث میں ان کی تاکید بہت آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو دن رات میں بارہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو محل بنا دیتا ہے. وہ بارہ کون سی ہیں؟ جو صبح کی سنتے ہیں چار زور سے پہلے اور دو زور کے بعد آٹھ, اور دو مغرب کے بعد دس, اور دو عشاء کے بعد. ان بارہ نفلوں کے بارے میں جن کو ہم سنت کہتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے, بڑا مقام ہے, ادا کرنے چاہیے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرائض کی جو کمی ہے وہ سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی. کہ کسی فرض ادا کرنے کا سستی ہوگی, ایسے ہی طرح ادا نہیں کر سکا, اس کے اندر کمی کوتاہی ہے, تو اس کے لیے نوافل اس کے ڈال کر تو کمی پوری کی جائے گی. تو اگر نوافل ہوں گے تو پوری ہوں گی. تو اس لیے فرضوں کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہیں, ان کا نام سنت ہے یا جو بھی رکھے ہوئے ہیں نفل ہی. تو اس لیے اگر قضائی ہے تو قضاء کے اندر اگر آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں, لیکن جب دو تین نوازے رہ گئے تو اس کو فرض ادا کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. تو سازگار ہے اکٹھے ہی رہتی دوسری کی ہیں, جو تھوڑی بہت سستی کرے تو وہ فرض ادا کر لے گا تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی, تو سنت نوافل کہاں ادا کرے گا. تو یعنی لازمی چیز اس پر فرض ہوں گے, باقی سنت اور نوافل جو ہے وہ ادا نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدا میں آپ نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, تو بعد میں اجازت دے دی. تو منع جو ہے عورتوں کے بارے میں, عورتوں کو آپ نے منع کیا تھا, اب اس میں بات یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اجازت دی تو اس میں مردوں کو بھی اجازت آ گئی اور عورتوں کو بھی. کون کو نہایت تکمن زیارت القبور فضوری ہا, آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب زیارت کر لیا کرو. اب اس الفاظ کے اندر مرد بھی شامل ہے عورتیں بھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, عورتیں اب بھی اسی طرح کے عورتوں کے لیے اب بھی منع ہے. لیکن جو جمہور کا مسئلہ کا وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورتیں قبرستان جا کر یا قبر پر جا کر کوئی غلط قسم کے رسم و رواج غلط عقائد نہیں رکھتی, تو وہ زیارت کے لیے یعنی فکر آخرت کی یاد دہانی کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن عام عورتیں جو ہیں ان کے یہی حال دیکھا گیا کہ برے عقیدے بد عقیدے رکھتی ہیں, یا یہاں کر وہاں جا کر حال پکار کرنا. اگر اسی طرح کی عورت ہے تو وہاں جا کر روئے پیٹے اور مرنے والوں کو آوازیں دے, اس کا خاوند ہے, اس کا بھائی ہے, باپ ہے, پھر اس کے لیے جانا منع ہے. یا اسی طرح کے غلط عقیدہ رکھے تو وہاں جائیں گے وہ ہماری آنے کو دیکھتا ہے, حالتوں کو سنتا ہے, پوری کرتا ہے, یا وہاں بچہ ملے گا فلاں کرے گا, جس طرح اکثر عورتوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں, تو پھر تو عورتوں کے لیے جانا منع ہے. اگر اس طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے, صرف فکر آخرت اور زیارت اس کا یہ مقصد ہے کہ آخرت یاد آئے, اس کے مقصد کے لیے اگر عورتیں چل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیلے کے بارے میں یہ پہلے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک ذات کا وسیلہ ڈالنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن میں بہت سے انبیاء کی اور بہت سے نیک مومنوں کی دعائیں موجود ہیں قرآن کے اندر, لیکن وہاں ڈائریکٹ اللہ کو اللہ سے دعا کیجیے, یہ کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے. قرآن کے اندر کئی نبیوں کی دعائیں بھی ہیں اور کئی نیک لوگوں کی بھی. خود احادیث کے اندر بھی اسی طرح پہلے انبیاء کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہر موقع پر آپ نے بات میں جانے کی, نکلنے کی, مسجد میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, گھر میں آنے جانے کی, صبح شام کو بے شمار دعائیں ہیں, لیکن تمام تمام اللہم یا اللہ اس سے شروع ہوتی ہیں. کسی کے اندر کسی ذات کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے, اس لیے کسی شخصیت کا وسیلہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. اور یہ عقیدے کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے, تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس طرح سنتا نہیں ہے, تو یہ غلط اور باطل عقیدے کی ترجمانی ہوگی, یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سوال تھا کہ خبر احاد کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے راوی میں سے کسی طبقے کے اندر کوئی ایک راوی بیان کرنے والا رہ گئے, مثلاً تابعین سے وہ سلسلہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ سلسلہ ایک سند کرتا ہے, مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے ایک حدیث کو چار صحابہ ہیں, اور چار صحابہ سے بیان کرنے والے آگے تابعین جو ہے وہ دس ہو سکتے ہیں, اور دس تابعین سے آگے ان کے شاگرد لینے والے وہ پندرہ ہو سکتے ہیں, ان سے نیچے یہ اور زیادہ, تو یہ کمی بیشی تعداد آتی رہتی ہے. کسی طبقے میں مثلاً صحابہ کے طبقے کے علاوہ تابعین, تبع تابعین, اس سے نیچے کسی طبقے میں تو ایک راوی رہ گئے, تو اس کو کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے. مثلاً تابعین یا تبع تابعین یا اس سے نیچے صرف ایک ہی بیان کرنے والا ہے, تو اس میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی کو ایک بیان کرے. البتہ یہ ہے کہ جس کو پانچ سات دس بیان کرنے والے ہیں اور ہر طبقے میں بہت زیادہ بیان کرنے والے ہیں, اس کے لیے بڑی شان ہوگی, اس کے اندر کسی کسی کو وہم اور غلطی نہیں ہوگی. البتہ ایک بیان کرنے والا وہ سکہ ہے, جس کو جو محدثین کے اصولوں اور قوانین کے مطابق بالکل سکہ آدمی ہے, اس کے بعد بھی حجت ہوگی, قابل قبول ہوگی. اور اسی کو اصطلاح میں غریب بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کو کسی طبقے کے اندر ایک بیان کرنے والے راج ہیں. اور ایک سوال تھا قبرستان کے اندر جاتے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے, تو کیا یا اہل القبور کہنے سے کیا مردے سنتے ہوتے ہیں؟ تو یہ یا اہل القبور سے یہ مردوں کو سنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو اے اہل قبور. سلامتی کون بھیجے گا, کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بات. یہ ایک دعا ہے کہ قبروں والے تم پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجیے, اللہ سے جا کے اور اللہ کو ہماری جا سن کر ان پر سلامتی دے دیتا ہے. اس میں کہ ان کو سننے اور سنانے والی بات نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی جیسے ہم خط لکھتے ہیں. مثلا میں آپ پر خط لکھتا ہوں, تو آپ یہاں سے میرے پاس موجود نہیں ہیں, لیکن میں لکھتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم کی ضرورت ہے کہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے, حالانکہ آپ جو ہے ہزاروں میل میں سے دور بیٹھے ہیں. تو اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا خط آپ کو پہنچے گا اس وقت آپ پر سلامتی ہو. یہ اللہ سے دعا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ میرے کو سلامتی دیجیے, اور اللہ تعالیٰ دعا ہماری قبول کرتا ہے, سلامتی دے دیتا ہے. اسی طرح یہ کہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے, ورنہ اسے سننے سنانے کی بات نہیں ہے. اگر یہی عقیدہ ہو تو یہ تو ہمارے بھائیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے. کیسے کہ قبرستان کے اندر نیک بھی, بد بھی, اچھے بھی, برے بھی, تمام مردے ہوتے ہیں. اگر تمام ہی سنتے ہیں تو پھر تو عقیدہ یہ اپنانا چاہیے کہ ہر مردہ سنتا ہے, جبکہ عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ نیک جو ولی ہیں وہ سنتے ہیں. عقیدہ یہ تو ولی سنتے ہیں, اور دلیل یہ دی جاتی ہے. اس کے اندر تو تمام مردوں کی بات ہے, تو اس لیے مردوں کے سننے سنانے والی بات نہیں, نہ ان کو سنانا مقصود ہوتا ہے. سنانا تو ان کو دیا جاتا ہے, جو جواب دے, جب وہ جواب نہیں دے سکتے تو سنانے کا فائدہ. اس لیے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے, دعائیہ انداز میں ان کو کہا جاتا ہے, اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کے یا مرد کے کسی مجبوری کی وجہ سے جو روزے رہ جائیں, جس طرح عورت کے حیض نفاس کی وجہ سے یا بچے کی ولادت وغیرہ کسی سلسلے میں رہ جاتی ہیں, اس طرح مرد کے بھی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ سکتے ہیں, تو باقی گیارہ مہینوں میں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں ممنوع ایام کے علاوہ.
ممنوع ایام یہی ہے نا کہ عید دین کے عیدوں کے دن ہے اور یوم جو تشریق کے تین دن ہیں ان میں روزہ منع ہے. ان کے علاوہ باقی 11 مہینے جب چاہے روزہ رکھنا پڑے گا. تو اس کا فدیہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا دیں یا کوئی اس کا اس کے پیسے وغیرہ غریب مسکین کو دے دیں تو ادا ہو جائے گا. روزہ صرف رکھنا پڑے گا. البتہ اس کے لیے یہ نہیں ہے وہ فوراً بعد رکھے تو پورے 11 مہینوں میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں. اور اس میں ترتیب کا بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ 5 روزے چھوٹے ہوئے ترتیب سے رکھے جائیں. وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں. مثلا ایک مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا دوسرا دوسرے میں. تو اس طرح آج کل جس طرح سردی کے چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی دودھ پلانے والی عورت بھی رکھ لے تو اس میں کوئی اس کو نقصان نہیں ہوتا. تو یہ ویسے بھی بچہ جو ہے 11 مہینے کے ایک لمبا عرصہ پیریڈ ہے ان کے اندر رکھے جا سکتے ہیں. تو بہرحال اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ کوئی اور روزہ رکھے یا اس کا کوئی اور فدیہ دے دیا جائے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک کسی کے ذمہ روزے تھے اور وہ فوت ہو گیا, اب اس کے روزے جو اس کے ورثہ رکھ سکتے ہیں, یا کوئی ایسا تو اس کے ذمہ روزے تھے اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ اب اس کی طرف سے صحت یاب اس کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, اب اس کے روزے کو دوسرا رکھ سکتا ہے. تو ورنہ جیسے ان صورتوں کے علاوہ باقی روزے خود رکھنے ہوں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اتوار کا جو درس ہوگا اس کا موضوع ہوگا وراثت. جس بھائی نے بھی سوال کرنا ہو تو وہ وراثت کے متعلق آپ سوال کریں تاکہ ایک موضوع کے متعلق سوال ہو تو اس کے مطابق جواب ہو. تو آئندہ جو درس ہوگا پھر اس درس کے مطابق جو سوال ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا.